من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, دوستوں, ساتھیوں, عزیزوں, محترم ماؤں اور بہنوں, سورہ احزاب کا مطالعہ جاری ہے. غزوہ احزاب پر منافقین اور مومنین کے رویے پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا. صحابہ اکرام کی شان اور ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے جتلایا, اور اس کے بعد کل گفتگو جس موضوع پر ختم ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ غزوہ بنی قریظہ, یہود کا وہ آخری اور تیسرا قبیلہ جو مدینے میں رہ گیا تھا, اس نے اپنی غداری ظاہر کی اور عہد شکنی کی, انہوں نے وعدے کو توڑا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کے محلے کو گھیر لیا جائے, لہذا ان کے محلے کا محاصرہ ہوا, اور اس کے بعد پنچ بٹھایا گیا, حکم کو بنایا گیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت سعد نے فیصلہ سنایا کہ اس پورے قبیلے کے جتنے جنگجو مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے, ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے, ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے, ان کی زمینوں جائیدادوں کو ہڑپ کر لیا جائے اور کانفسکیٹ کر لیا جائے. اس پر کل گفتگو ختم ہوئی تھی. اس کے بعد میں نے آج کی گفتگو کا تھوڑا سا پس منظر کل ہی بتا دیا تھا کہ اب پورا رکوع ایک رکوع ہے جس میں ازواج مطہرات کو اللہ تعالی نے خطاب کیا ہے, اور اس پر میں نے جیسے بتایا کہ تفاسیر کی کتاب آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں بہت سی ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے دل کو اطمینان نہیں ہوتا. عظمت صحابہ اور عفت امہات المومنین کے شائع نشان بعض باتیں لگتی نہیں ہو سکتا ہے, لیکن مطالعہ کرنے سے کچھ اور بہتر چیز کی تلاش ہوتی ہے. تو مولانا امین حسن استاہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا صحیح پس منظر بیان کیا ہے دیگر تفسیروں کی بنسبت. انہوں نے یہ بات بتائی ہے اور واقعی بہت صحیح ہے. اس پس منظر میں کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو امہات المومنین کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا جائے, کوئی اسکینڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سے پیدا کیا جائے, اس کی بڑی توقع لیے بیٹھے تھے منافقین, اور اس کے لیے وہ خواتین کا بھی استعمال کرتے تھے. منافقین میں خواتین بھی شامل تھیں, تو ایسے خاتون کا, ایسے خواتین کا انتخاب ہوتا تھا, اور ایسے منافق عورتیں آتی اور جاتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. کیونکہ نفاق کا معاملہ ایسا تھا کہ کسی کو پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ آدمی مخلص ہے کہ نہیں ہے. بعد میں کبھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے بارے میں بتا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا کہ یہ فہرست منافقین کی. یہ تو آخر میں سورہ توبہ جب نازل ہوئی تھی اس وقت کی بات ہے, ورنہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اتنے جو مدینے میں باشندے ہیں اس میں کون مخلص ہے اور کون جو ہے منافق ہے. اس کی پوری فہرست خود اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی. تو اس میں خواتین میں سے ایک ام جلدہ کا نام بار بار ملتا ہے. بڑی تیز و کرار عورت تھی, اور آنا اور جانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, اور بھی بہت سے خواتین آتی تھیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر معمولی گھر تھا, لوگ آتے اور جاتے تھے, ایسا اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہمارے ہاں کوئی حکمران ہو, کوئی بڑا منسٹر ہو تو اس کے گھر میں آنے اور جانے کے لیے جو پہرہ داری ہوتی ہے, جو چیکنگ ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں تو نہیں تھی. وہ تو مدینے کا ایک معمولی سا گھر تھا, لوگ آتے اور جاتے تھے, ملاقاتیں کرتے تھے, ہنستے اور بات چیت کرتے تھے. اور ہماری مائیں امہات المومنین بڑی شریف زادیاں تھیں, اور شرافت کی بنا پر وہ ان منافق عورتوں کی چال کو یا تو سمجھ نہیں پاتی تھیں یا سمجھتی بھی تھیں تو ان کا کڑاکے کے ساتھ سختی کے ساتھ جواب نہیں دیتی تھیں، شرافت سے نرم لب و لہجے میں جواب دے دیتی تھیں۔ یہ جو خواتین آتی ہیں اس میں سے ام جلدہ خاص کر وہ آتی اور کہتی ارے ماں تم تو بڑی بڑے خاندان کی عورت ہو، یہاں تم کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، مفلسی کا حال دیکھو، تمہارے شوہر تو لگاتار جنگوں پر جنگے، ایسے محاذوں پر محاذ پر چلے جاتے ہیں، تم اگر قیصر کسرا کی بیوی ہوتی تو کیا تمہارے قسمت کا ٹھکانہ، کیا بلند مقام تم کو ملتا تھا، اور تم تو ناز و نخرے میں پلے ہوئے بڑے خاندان کی عورتیں ہو۔ چار خواتین اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکے میں، ایک تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار خواتین، چار بیویاں آپ کی تھیں۔ ان کو اگر اس طرح سے مٹارنے کی کوشش کرتے، مسکہ لگانا ہماری زبان میں جو کہتے ہیں، یہ سارے کام خواتین کرتی تھیں، منافق خواتین۔ اس میں اس بات کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی مسئلہ کھڑا کیا جائے۔ واقع عفق بھی ویسے ہی صدور ہوا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی نہیں اس پورے واقعے میں، ایک اتفاقی حادثہ تھا کہ وہ رفع حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، ان کی ڈولی اٹھانے والے لوگ اٹھا کر چلے گئے، بعد میں معلوم ہوا کہ بیوی عائشہ اس کے اندر نہیں ہی، اور بیوی عائشہ جب واپس آئیں تو قافلہ چھوٹ چکا تھا، اور ایک صحابی کا اللہ کے رسول نے تقرر کیا تھا کہ پورا قافلہ چلے جانے کے بعد تم ساز و سامان کی خبر لے کر، کوئی چیز بچ جائے چھوٹ جائے تو لے کر آنا۔ تو یہ اتفاقی واقعہ تھا جسے انہوں نے فتنہ بنا دیا تھا، ایسے کسی اتفاقی واقعے کی متلاشی تھے یہ لوگ، بڑی تمنا دل میں لے کر بیٹھے تھے کہ حضور کے گھر کے اندر کوئی خرابی پیدا کریں، کوئی اسکینڈل کھڑا کر دیں، کوئی فتنہ اٹھا کر دم لیں، اس کی کوشش تھی۔ اس وقت مولانا امین حسن اسلامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صحیح بات لکھی، وہ یہ ہے کہ یہ سارے احکام جو اس رکوع کے اندر آئے ہیں وہ دراصل سنانا تو تھا منافقین کو، لیکن منافقین چونکہ پس پردہ تھے، کس کو سنائیں گے، ڈائریکٹلی کسی کو نہیں کہا جا سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو خطاب کیا، لیکن امہات المومنین کے خطاب ظاہر میں ہے، باطن میں حقیقت میں یہ منافقین کو خطاب کیا گیا ہے۔ بنگلور کی زبان میں کہتے ہیں، یہاں تو یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ تصور ہے کہ بیٹی تجھے بولتی ہوں، بہو تجھے سناتی ہوں، یہ جو ہے بنگلور کی زبان میں بولتے ہیں کہ بعض ساس جو ہے بہو کو سیدھی سادھی بات ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہتے، اس لیے کہ اس کا نام خراب ہو جائے گا، اس لیے کبھی جب بیٹی آتی ہے گھر تو بیٹی کو بولتی ہے، اور سنانا اصل مقصد ہوتا ہے بہو کو، اور جتنی چیزیں بہو سے وہ توقع رکھتی ہے وہ ساری چیزیں بیٹی کو سناتی ہے۔ یہ کتاب، یہ انداز جو ہے نا، ایسا کوئی نیا اور انوکھا انداز نہیں ہے، یہ عام ہمارے سماج میں بھی ہے کہ ہم کہتے کسی اور کو ہیں، سنانا کسی اور کو چاہتے ہیں، اس طرح سے آپ اس پورے رکوع کو لے لیں گے۔ ورنہ یہ ہے کہ بعض ایسی باتیں ہیں جس میں شان کے خلاف کچھ باتیں لگتی ہیں، بعض تفاسیر میں ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو اللہ کے رسول بڑے پریشان حال بیٹھے، معلوم ہے کہ چاروں بیویوں نے ان کو گھیر رکھا ہے اور نفقے کا مطالبہ، اس کی توسیع کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو خرچ کے لیے پیسے دیا جاتا ہے وہ ناکافی ہے، اس میں مزید اضافہ کیا جائے، یہ پریشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا جا رہا تھا۔ تو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان دونوں صحابہ نے اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا، بلا کر سمجھایا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کیوں تنگ کرتی ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ کے رسول نے بلا کر امہات المومنین سے کہا کہ دیکھو تم دنیا کی زینت کے طالب بن چکی ہو، اگر تم چاہو تو میں دنیا کی زینتیں دے دلا کر، جوڑے گھوڑے دے دلا کر تم کو بھلے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، یا تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہیں اور رسول کے گھرانے کا شرط تمہیں ملنا ہے تو تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ جو فیصلہ سنایا، تو یہ بھی واقعہ احادیث کی کتابوں میں ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کا ماحول تھا، کوفت آپ کی بڑھ رہی تھی، آپ پر دباؤ پڑ رہا تھا، امہات المومنین نے توسیع نفقہ، یعنی ان کو جو ماہانہ خرچ کے لیے دیا جاتا ہے اس خرچ میں اور اضافے کا وہ مطالبہ کر رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتم نہ تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا اور اس کی زینت، اس کے آرام اور اس کے آسائشیں اگر تم چاہتی ہو تو فتعالین، آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، میں تم کو دنیا کی زیب و زینت، جوڑے گھوڑے رقم جو کچھ چاہیں وہ دے دلا کر بھلے طریقے سے میں تم کو رخصت کر دوں، آؤ اگر اس کی تمنا ہو، یا اس کے بالمقابل وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ ملے، اللہ کے رسول کی رفاقت ملے اور آخرت میں جو ہے بہترین گھر ملے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یاد رکھو کہ جو نیکی کا رویہ اختیار کریں گی تم میں سے ان کو اللہ تعالیٰ ایک اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ دو جو آیتیں ہیں ان دو آیتوں کی دو تشریح ہے، ایک تشریح وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جا رہا تھا، لیکن امین حسن اسلائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تو امہات المومنین کے شان کے خلاف بات ہے، یہ توقع نہیں رکھ سکتے تھے کہ امہات المومنین جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے اور جس طرح سے خود آپ کے گھر کے اندر سے دیکھ رہے تھے کہ پیارے نبی کتنی مشقتیں جھیل رہے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، تو اس میں امہات المومنین سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ یہ قسم کا سوء ظن ہوگا کہ ہم ان سے یہ توقع رکھیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دباؤ ڈالا ہو، ایک تو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ دل پر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امہات المومنین نے مانگا، ڈیمانڈ کیا کہ مزید کچھ اور جو ہے پیسوں کا انتظام کر دیا جائے، تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کر کے ان کو بلا کر جو ہے، یہ تقیر کا مسئلہ، اس مسئلے پر گفتگو ہوگی کہ چاہو تو تم میرے ساتھ رہو، چاہو تو تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، یعنی طلاق کا اختیار بیویوں کو دینا، یہ اتنا بڑا کوئی جرم تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کرے اور جدائی کی تک کی بات آ جائے۔ اس میں امین حسن اسلائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بات ویسی نہیں تھی، منافقین کی چالیں زیادہ بڑھ گئی تھی، لہذا منافقین کو یہ کہنا تھا کہ آپ رسول اللہ کی بیویوں سے کوئی توقع نہ رکھو، یہ وہ بیویاں ہیں جو تمہاری جال میں پھنسنے والی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول کا ساتھ یہ ضرور دیں گی، اس کو اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیرایا اختیار کیا ہے۔ اس میں جو مسئلہ آیا ہے اسے فقہ میں تخیر کہتے ہیں، اختیار دینا، شوہر کا حق ہوتا ہے طلاق دینا، طلاق مرد دیتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت اگر مطمئن نہیں ہے بیوی سے، عورت اگر مطمئن نہیں ہے مرد سے اور اس کے نان نفقے سے، اس کے اخراجات سے، وہ جو کچھ پرووائڈ کرتا ہے اس سے، اس کے معیار زندگی سے اگر کوئی عورت مطمئن نہیں ہے، تو شوہر کو یہ طریقہ بتایا گیا کہ اپنی بیوی کو بلائے اور اپنا طلاق کا جو حق ہے، جو اختیار ہے، وہ عورت کے سپرد کرے۔ خلا تو ایک الگ چیز ہے، خلا تو یہ ہے کہ شوہر تو طلاق نہیں دینا چاہتا، عورت جدا ہونا چاہتی ہے، یہ خلا الگ ہے، لیکن تقیر یہ ہے کہ عورت مطمئن نہیں ہے اور شوہر بھی دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی مطمئن نہیں ہے، تو اپنا طلاق کا جو اختیار ہے وہ عورت کی طرف منتقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم کو یہی سچویشن ہے، یہی پوزیشن ہے جس میں لا کر رکھا گیا ہے، یہی صورتحال ہے، میری اتنی استطاعت ہے، اس کے اندر تم اگر رہ سکتی ہو تو رہو، ورنہ جدا ہونے کا طلاق کا اختیار میں تم کو دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو طلاق لے لو۔ اس میں یہ کہ طلاق شوہر کی طرف سے نہیں ہے، عورت اگر چاہے تو طلاق جو ہے ہو جائے گی آٹومیٹکلی۔ اس میں دو باتیں، یا تو عورت چاہے اور اٹھ کر کہہ دیں کہ ہاں بھائی میں تمہارے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی اور تمہارے اختیار کو، دیے ہوئے اختیار کو میں استعمال کرتی ہوں، تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، یہ بھی ایک ہے، اور یہ بھی ایک ہے کہ وہ عورت جو ہے مطالبہ کرے اور شوہر طلاق دے دے۔ بہرحال یہ فقہی مسئلے، اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے اس میں کہ عورت کو اختیار منتقل کیا جا سکتا ہے، منتقل کیا جاتا ہے، اور جدید زمانے میں بعض مباحث ہوئے ہیں جن کو علمی ذوق ہو وہ مطالعہ کر سکتے ہیں، فقہ اکیڈمی کی طرف سے مشروط نکاح پر اتنا موٹا مجلہ شائع ہوا ہے، اگر کسی کی دلچسپی تو ان چیزوں کا مطالعہ کریں کہ نکاح میں ایک عورت کو اس بات کا حق ہے۔ یہ سب ہماری خواتین کو معلوم ہونا چاہیے، لوگ مجھے ہو سکتا ہے کہ بعد میں ڈانٹے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ خواتین کو یہ ساری چیزیں پڑھنی چاہیے کہ نکاح کے وقت جس طرح آج ہمارے زمانے میں مرد شرائط رکھتے ہیں، کتنا جوڑے کا پیسہ دیا جائے گا، کتنا جو ہے بیرو اور پلنگ اور کتنا سونا ڈالا جائے گا، اور اس پر بارگیننگ ہوتا ہے، ایک اور زیور کا اضافہ کر دو، ہمیں بڑی بہو بلائے تو ان کو بھی بڑا ہار ڈالے تھے، اب اسے نہیں ڈالے تو کیسا اچھا نہیں لگتا نا، یہ جو ڈیمانڈ ہماری طرف سے ہوتے ہیں یہ سراسر غیر شرعی ہے، یہ سب ہمارے زمانے کا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو ڈیمانڈ کرنے کا حق ہے، اور مشروط نکاح پر یہ اس وقت موٹا، اتنا موٹا جو ہے مجلہ چھایا ہوا ہے، اور اس کی پوری ترتیب و تدوین کی ہے مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب، اس کتاب میں معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر چاہے تو مشروط نکاح کر سکتی ہے، وہ کچھ پابندیاں لگا سکتی ہے، مجھے اس معیار کا گھر چاہیے، مجھے ماہانہ اتنا پیسے دیا جائے، اور میں جو سسرال میں نہیں رہوں گی، مجھے الگ گھر اگر چاہیے، جو وہ مشروط شرط لگائے تو ان شرائط کی بنیاد پہ بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ طلاق کا حق میری طرف تو منتقل کر، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر بحث ہے، مطالعہ، یہ کسی عام مجلس میں بیان کرنے کی بات نہیں ہے، جن کا علمی ذوق ہو وہ مشروط نکاح کے تفصیلات کو مطالعہ کر کے دیکھیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو پاور دیا گیا، اختیار دیا گیا، وہ اگر شوہر سے راضی نہیں ہے تو جدا ہونا چاہے تو جدا ہو جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی طرف اختیار طلاق کو منتقل کیا جا سکتا ہے. نمبر دو یہ کہ اگر اختیار منتقل کریں تو اسی نشست میں فیصلہ کرنا لازم نہیں ہے, عورت اس اختیار کو پرزرو کر کے رکھ سکتی ہے اور جب چاہیں اس کو استعمال کر سکتی ہے. یا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ شوہر اگر یہ کہیں کہ بھائی یہ تو میرا پوزیشن ہے, یہ میرا حال ہے, ایک مہینے کے اندر تم سوچ لو اور جو چاہے فیصلہ کر لو, تجھے اختیار ہے, چاہے تو رہو چاہے تو نکل جاؤ. ایک مہینے کی اگر مدت دے تو ایک مہینے کے اندر اگر عورت استعمال کرتی ہے تو ٹھیک, اور اگر نہیں کرتی ہے تو انویلڈ ہو جائے گا, یہ اختیار نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا, کل ادم ہو جائے گا, ایک مہینے کے بعد پھر وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. اس میں عورت کو جو ہے صریح جواب بھی دینا پڑے گا. شوہر اگر کہے کہ اگر تم رہنا چاہتی ہو تو رہو یا اختیار میں تم کو دیتا ہوں, تو ایک عورت اٹھ کر کہنا چاہیے, مطلب لازم نہیں ہے جو کہیں تو واضح الفاظ میں کہنا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ مطمئن نہیں ہوں, مجھے کوئی اور جو اچھی زندگی دینے کا وعدہ کر رہا ہے, میں چاہ رہی ہوں ٹاٹا بابے اور خدا حافظ کر کے نکلنا چاہے, تو واضح الفاظ میں اس کو کہنا چاہیے. اشارات اور کنایت سے یہاں فقہ میں کام نہیں چلتا. اس کے بعد یہ ہے کہ شوہر مختلف انداز سے بات کہہ سکتا ہے, یہ کہہ سکتا ہے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے, یا یہ کہہ سکتا ہے کہ تجھے اختیار ہے. ان سب سے علماء نے کہا طلاق بائن پڑ جائے گی. طلاق بائن کا مطلب اس طلاق کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہے سوائے اس کے نکاح ثانی ہو. یہ سب علمی معاملات ہیں, طلاق رجعی, طلاق بائن, طلاق مغلظہ. ہماری خواتین ایسی, خواتین کے مرد بھی, ہم سب کو یہ مسئلے معلوم نہیں ہے, معلوم کر کے رکھنا چاہیے, استعمال کرنے کے لیے نہیں, کم از کم معلوم تو ہو کہ طلاق بائن کیا ہے, طلاق مغلظہ کیا ہے, طلاق رجعی کیا ہے. طلاق بائن کا مطلب یہ کہ شوہر اور بیوی جدا ہونے کے بعد آپ تین ماہواری کے درمیان میں وہ رجوع نہیں کر سکتے. تین ماہواری گزر جانے کے بعد اگر میاں اور بیوی کا دل پھر ملنے لگے تو پھر نکاح ثانی ممکن ہے, اسے طلاق بائن کہا جاتا ہے. طلاق مغلظہ وہ ہے جس میں پھر نکاح ہونے کا امکان ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ حلال حلال کا جو تصور ہے وہ ایک الگ بات ہے. اور طلاق رجعی یہ ہے کہ تین ماہواری کے دوران اگر دل مل جائے تو بغیر نکاح کے عورت سے مرد مرد سے عورت رجوع کر لے سکتے ہیں, اسے طلاق رجعی کہتے ہیں. تو یہ سارے علمی باتیں ہیں, تو علماء نے یہ سب باتیں لکھی ہیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, یہ معاملہ یا تو توسیع نفقہ میں بھی لے سکتے ہیں یا منافقوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم نے اختیار بھی دے دیا, تمہاری یہ تمنا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان سے جدا ہو جائیں, اور تم بعض منافقین چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جدا کرایا جائے, ان سے نکاح کر لیا جائے, یہ ساری تفصیلات کتابوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر کے بتا دی کہ تم چاہو تو ٹیسٹ کر لو, اللہ کے رسول نے ٹیسٹ کروا دیا کہ یہ بیویاں وہ ہیں جن سے کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, تم جو توقعات لے کر بیٹھے ہو وہ بیکار توقعات ہیں, اس پر تمہیں کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. یہ وہ خواتین ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو پسند کرنے والی ہیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ تم اپنی بیویوں سے یہ کہہ دو, اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ چاہتی ہو, رسول کو چاہتی ہو اور دار آخرت چاہتی ہو, تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا کرے گا اور تم کو اجر عظیم سے نوازے گا. پہلی بات, اس میں چھ باتیں ہیں خواتین پیارے رسول کی بیویوں کے خطاب کر کے, چھ باتیں ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہو گئی تقیر کا مسئلہ ہو گیا, تقیر کہتے ہیں اختیار دینے کو. نمبر دوسرا مسئلہ اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی کی بیویوں کو بتایا گیا کہ تمہارا رتبہ کیا ہے, تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں, یہ دوسری بات ہے. کہا کہ یا نساء النبی جی میں یا تم ان کن بفاحشت مبینت یضاعف لہ العذاب ضعفین, اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کسی نے فحش کا ارتکاب کیا تو یاد رکھو کہ تم کو دوہرا جو ہے سزا, تم کو دوہری سزا دی جائے گی, تمہارا پنشمنٹ ڈبل کر دیا جائے گا. وکانا ذالک علی اللہ یسیرا, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. رسول اگر بچا نہیں سکتے, کسی کا اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر سکے, یہ اگر تم نے کوئی غلط کام کی, اگر تم نے کوئی فحش حرکت کی, اگر تم نے کوئی نادیوا حرکت کی, تو اللہ تعالیٰ تم کو دوہری سزا دے گا اور ڈبل پنشمنٹ دے گا. یہ بھی گویا کہ پیارے نبی کی بیویوں کو سنایا گیا, لیکن اصل میں سنانا مقصود تھا منافقین ہی کو کہ رسول کی بیویوں کا مقام بہت بلند ہے, ان کی ذمہ داری بہت بلند ہے, اس لیے ان کو یہ بتایا گیا. کہا کہ تمہارا کوئی سیدھا سادھا مقام نہیں ہے, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو اور بات الگ بنائے ہیں, تم کو عام عورتوں کی طرح نہیں تولا جائے گا. آگے یہ بات آ رہی ہے, تمہارا مقام چونکہ بلند ہے اس لیے تمہاری ذمہ داری بھی بلند ہے, اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دل کے مریض بہت سے منافقین تم سے بہت سے توقعات لے کر بیٹھے ہیں, اگر تمہارا پیر کہیں پھسلا تو معلوم ہونا چاہیے کہ تم کو دوہری سزا ملے گی, تمہیں سخت ترین سزا ملے گی عام لوگوں کے بنسبت. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو رسول کی رفاقت کا شرف ملا, اور رسول کی رفاقت کا جو شرف ملا ہے اس کے نتیجے میں ڈبل پنشمنٹ ہے، اور اگر تم نے ساتھ دے کر وعدہ نبھایا، رفاقت پوری کی، تو تم کو اجر بھی ڈبل ملے گا. اس لیے کہ رسول کی رفاقت کا حق ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. رسول کی زندگی جو پر مشقت زندگی، پر کٹھن کام سے رسول گزرتا ہے، اس میں ان کی بیویاں اگر ساتھ دیتی ہیں تو ان کو ڈبل اجر ضرور ملنا چاہیے. اس لیے کہ بہت بڑا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے یہ مقام کو بتایا کہ تم نے اگر کوئی غلطی کی، تمہارا پیر پھسلا، تو تم کو جو ہے دوہری سزا دی جائے گی. یہاں 21واں پارا ختم ہو، 22واں پارا شروع ہوتا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اس کے برعکس اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ان کی اطاعت کی، عمل صالح کو اختیار کیا، تو ہم تم کو جو ہے دوہرا اجر دیں گے. یہاں جو ہے ڈبل ریوارڈ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے رسول کی رفاقت کا حق ادا کر دیا. اور یہ رفاقت ادا کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دوسری بات ہے، تمہارا مقام کیا ہے. تم غلطی کرو گے تو ڈبل پنشمنٹ، اور اگر تم جو ہے نیک کام کرو گے تو تم کو ڈبل اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا. بات نمبر دو. اور اسی کے ساتھ اللہ نے کہا وآتنا لہا رزقاً کریما. اگر تم نے اللہ کے رسول کی رفاقت کا حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کی انعامات و اکرامات تم پر ہوں گے. رزقاً کریما کا مطلب صرف پیٹ بھرنے کا جو رزق وہ نہیں ہے، جیسے ہم عام اردو میں کہتے ہیں رزق کا مطلب ہمارے ہاں کھانا پانی ہے، جبکہ عربی میں اور قرآن میں یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں اس میں رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے انعامات، ہر قسم کے انعامات، عقلی، فکری، جسمانی، پیٹ کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ دے گا اس کا فضل کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم رسول کا ساتھ دو گی تو اللہ تعالیٰ تم کو رزق کریم سے نواز دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہارا مقام معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا مقام عام عورتوں کا جیسا مقام نہیں ہے. احد من النساء، جتنی عورتیں ہیں ان میں سے تم ممتاز ہو، تمہارا ایک الگ مقام ہے. اس میں خاص کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارا جو نمونہ ہے، تمہارا اگر تم اگر نیک عمل کرو گی تو لوگوں کے لیے نمونہ ہے، مثال ہے، اور اگر تم غلط کام کرو گی تو لوگ اسے حجت بنائیں گے. یہ منافقین حجت بنائیں گے، یہ مشرکین حجت بنائیں گے. یہ عام بات ہے. ایک آدمی جب تک دیندار نہ ہو، جب تک مسجد نہ آئے، اس کے لیے ساری چھوٹ ہے. لیکن جس دن وہ مسجد میں آیا اس پر ساری پابندیاں، سارے سوالات اس کے لیے، سارے مطالبات اس سے، تو ایسا کیوں ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتا، تیری داڑھی ایسی کیوں ہے، تیرا کرتا کیوں ایسا ہے، تیری ٹوپی کیوں ایسی ہے، یہ سارے سوالات، یہ سارے جو ناپا اور تولا جاتا ہے. اس آدمی کو جو اندر مسجد آ گیا، اور جو مسجد سے اندر نہیں آیا باہر رہا، اس کے لیے ساری چھوٹ ہے. سب جو چاہے وہ کرے. کوئی بندہ اگر دین کا کام کرے، کوئی بندہ اگر اسلام کی بات کر دے، کوئی بندہ اگر نماز روزے کا بھی پابند ہو جائے، تو اس کے سامنے لوگ یہ سارے مطالبات کرتے ہیں. یہ ایسا فطری ہے. یہ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ نبی کی بیویوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اچھا کام کریں گی تو وہ مثال اور نمونہ ہے، اور اگر کوئی غلطی صادر ہو جائے تو وہ حجت بن جائے گی، لوگ اسے پکڑ کر بیٹھ جائیں گے. اس لیے تم کو جو ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا ان تقیتن فلا تخذان بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. یہ تیسری بات ہے. دوسری بات تو ان کا مقام اور ان کی ذمہ داری، تیسری بات یہ ہے کہ تم بات کرو تو لوگوں کے ساتھ تم اتنی شرافت سے بات نہ کرو کہ جو دل کا روگی ہے، دل کا مریض ہے، وہ تمہاری باتوں سے کوئی مطلب نکالنے نہ پائے. اس لیے تم سخت جواب دو. اس کا بھی دو، اس کی بھی دو تشریح ہے. یہ ایک عام تشریح جو لوگ کہتے ہیں، یعنی خواتین کو مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو ان کو لچک کے ساتھ، لوچ کے ساتھ، شیرینی گھلا ملا کر بات کرنا مناسب نہیں ہے. اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے. عورت بات کر سکتی ہے، یہ ساری کتابوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، معرف القرآن میں بھی ہے اور دیگر تفاسیر میں بھی ہے. بوقت ضرورت عورت مردوں سے بات کر سکتی ہے. یہ ہمارے ہاں یہ سب مسائل ہم کھڑے کر لیتے ہیں جس کی فقہ میں یہ سب باتیں نہیں ہیں. عورت کی آواز بھی پردہ ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. عورت مردوں سے بوقت ضرورت بات کر سکتی ہے، جس طرح سے امہات المومنین صحابہ اکرام سے بات کرتی تھیں، مسئلے مسائل آ کر لوگ پوچھتے تھے، درس دیا کرتی تھی، یہ سب ہوتا تھا. اور خود میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو اجلاس ہوا بنگلور میں، اس میں بہت سی خواتین بھی آئی تھیں، بڑے بڑے علماء کرام آئے تھے، اور خواتین نے بحث مباحثہ کیا علماء کرام سے. تو بات کرنے کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ خاتون بات ہی نہ کرے، زبان ہی نہ کھولے، یہ نہیں ہے. کھولے، بات کرے، لیکن وہ جو عام ہمارے ہاں سٹائل جو بن چکا ہے، جو پریزنٹیشن کرنے والی جو اداکارہ ہوتی ہیں، جو آرٹسٹ ہوتی ہیں، ان کے ہاں جو ہی ہا کا جو تصور ہوتا ہے، جو مزاج جو ان کا بنایا جاتا ہے، یہ سویٹ ٹاک کا اس میں اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں. بات کریں تو سخت جواب دو. ایک مطلب یہ ہوا، سخت جواب دو، ذرا کڑک اس کے اندر اختیار کرو، تھوڑی سی تلخی ملا کر بات کرو تاکہ کسی کو تم سے غلط اندیشے لگ نہ جائے. ایک مطلب یہ ہوا. اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے حساب سے یہ ہے کہ یہ منافق عورتیں جو تمہارے گھر میں آ اور جا رہی ہیں اور تم کو پھسلا رہی ہیں اور مختلف باتیں بیان کرتی ہیں، تم شرافت سے ان کا جو ہے سخت جواب نہیں دے پاتے. اب اس کے بعد جب یہ خواتین آئیں گے، کوئی ایسی ویسی بات کہیں گے، مفلسی کی بات کریں گے، زیور اور کپڑوں کی بات کریں گے، قیصر و کسریٰ کی بیگمات کا انداز اور طرز بتائیں گے، تو ان کو سخت جواب دے کے بھیجو. اب ان کے ساتھ بہت زیادہ نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے کہا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کو سیدھے سادھے طریقے سے بات کرو، نرمی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، لچک کے ساتھ، گنجائش کے ساتھ، اب بات نہ کرو ان منافق خواتین سے. یہ نمبر تین ہوا. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت کو بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جیسے یہ ہے کہ ضرورت وقت ضرورت بات کرے. اس پر علماء نے یہ لکھا یہ مسئلہ کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مسجد میں اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو لقمہ جو ہے سبحان اللہ دینے کے بجائے تالی بجا کر لقمہ دیں. یہ سارے تفاسر میں ہیں، یہ بات ہم لوگوں کو یاد نہیں رہتی اور ہم نے عورت کے لیے مسجد کا دروازہ ہی بند کر دیا، وہ نہ آئے نہ تالی بجائے، یہ مسئلہ ہم نے مسئلہ ہی ختم کر دیا. کہیں سر درد ہو تو سر درد کا علاج ہم نے یہ تلاش کیا کہ سر ہی کو ختم کر دیا جائے، گولی دے کر اس کا علاج نہیں کرتے. تو یہ سب تفاسر میں بات ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں آئیں نماز کے لیے آئیں، امام اگر غلطی کر جائے، نوٹ کریں، مرد حضرات کو ہم کو قرآن یاد نہیں ہے، ہم لقمہ نہیں دے سکتے. قرآن نے یہ بتایا کہ عورتوں کو، علماء نے لکھا ہے کہ عورت اگر لقمہ دے تو امام صاحب کو تالی کے ذریعے سے لقمہ دے گی. تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ عورت کو بوقت ضرورت بات کرنی چاہیے، لیکن نماز کے دوران وغیرہ اسے آواز نہیں نکالنی چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے ذہن بھٹک جائیں گے. یہ مسئلہ بھی لوگوں نے لکھا ہے. یہ نمبر تین. نمبر چار یہ ہے کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى واقمنا الصلاۃ واعطینا الزکاۃ واعطینا اللہ ورسولا. نمبر چار یہ ہے کہ گھروں میں ٹک کر رہو، بیٹھ کر رہو اور پرانی جاہلیت کے طور طریقے پر سج دھج کر باہر تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مطلب یہ ہے، اس پر سب علماء نے اس بات پہ لکھا ہے، کوئی ہر تفسیر میں کوئی نہ کوئی مثال آپ کو ملے گی. ایک باپ اگر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹے پڑھائی پر توجہ دو اور یہ جو گلی کے آوارہ لڑکے بدماش لڑکی ہیں ان کی طرح تم پتنگے اڑاتے پھر نہ پھرو اور سڑکوں کی خواب چھانتے نہ پھرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا آوارہ ہو چکا ہے. ہمارا بیٹا سڑکوں کی خواب چھانتے پھر رہا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بیٹے کو یہ سنانا مقصود ہے کہ بیٹے تم تعلیم پر توجہ دو. اور میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا جو لڑکے گلی میں سڑکوں میں گھومتے ہیں، چبوتروں اور نقروں پہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں امتحان کے دنوں میں، میں ایسے بچوں کو پسند نہیں کرتا. تحقیر اور تذلیل کے بچے کو بتایا جاتا ہے، اس میں کہیں یہ گمان نہیں ہے کہ میرا بچہ آوارہ ہو چکا ہے. وہی انداز ہے یہاں وقرنا فی بیوتنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے امہات المومنین جو ہے جاہلیت کے طور طریقے سے سج کر دھج کر پرفیوم لگا کر عین کر ناز و نخرے دکھا کر چٹک کر مٹک کر چلا کرتی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بلکہ مطلب یہی ہے کہ تم گھروں کے اندر قرار سے رہو، مجھے وہ طور طریقہ پسند نہیں ہے جو جاہلیت کے طور طریقے پر لوگ باہر نکلتی ہیں، خواتین باہر نکلتی ہیں اور جو ناز و نخرے جو ادا وہ کرتی ہیں، جو سٹک مٹک کر جو چلتی ہیں، ان کا جو چلن کا اسٹائل ہے، گھنگرو بجا کر پائل بجا کر جو چلتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹک کر رہو، اپنے گھروں کے اندر جم کر رہو. کہ یہ جو ترقی کی علامت نہیں ہے کہ عورت بے پردہ گھر سے باہر نکل آئے اور ناز و ادا کرنے لگے اور یہ جو اس کا جو چال چلن ہے، رنگ ڈانگے اور گھل مل کر جو اختلاط کی جو زندگی بسر کرتے ہیں، یہ ترقی کی علامت نہیں، یہ جاہلیت کی علامت ہے. اور جاہلیت الاولیٰ کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے بتایا کہ حضور کے آنے سے پہلے جو جاہلیت تھی وہ جاہلیت الاولیٰ ہے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ پھر جاہلیت اخرا، پھر وہ جاہلیت پلٹ کر آئے گی اور عورتیں بے پردہ ہو کر زیب و زینت بن کر اور معاشرے کی زیب و زینت بن کر باہر نکلیں گے، وہ پھر جاہلیت کا زمانہ لوٹ آئے گا. اس میں کوئی ترقی نہیں ہے بلکہ یہ جاہلیت ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے. یہ نمبر چار. نمبر پانچ, خواتین کو گھروں کے اندر واقعین سلاد گھروں کے اندر رہ کر کیا کریں, ناول پڑھیں, گانے بجانے سنیں, کیا کریں گھروں کے اندر بیٹھ کر, کیا کام کرنا چاہیے, یہ سوال ہوگا. تو بتایا گھر کے اندر کام جو کرنے کا ہے وہ نمازیں پڑھو, زکات دیا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سارے کام کرو. اللہ اور اس کے رسول نے جتنے کام بتائے, پڑھنا, مطالعہ کرنا, بچوں کی تربیت کرنا, رشتہ داروں کو بلانا, کھلانا پلانا, پڑوس کی خواتین کو بلائیں, ان کی تربیت کے انتظام کریں, گھروں کے اندر جو نوکرانیاں کام کرتی ہیں ان کو قرآن پڑھائیں, ان کو الف بیتے پڑھائیں, جو کچھ نیکی کے کام ہو سکتے ہیں گھروں کے اندر بیٹھ کر کرتے رہو. کسی کو سلائی کڑھائی کا کام تم نے کروا دیا, کسی کو بلا کر تم نے پکوان کا طریقہ سکھا دیا, کسی کو بلا کر تم نے اجتماع کر دیا, جو کام تم سے ہو سکتا ہے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول نے جتنے کام بتائے ہیں. اسی لیے یہ لفظ آیا ہے وہ آتے ہیں اللہ و رسولا, اللہ اور اس کے رسول نے جتنے کام بتائے اتنے کام گھر کے اندر بیٹھ کر تم کرو. یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے اندر بیٹھے تو کیا کریں. آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری خواتین کے پاس کوئی کام نہیں ہے, کیا کریں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. جن کو پکانا ہے وہ پکاتے ہیں, جن کو پکانا بھی نہیں ہے وہ تو دن بھر جو ہے ان کے لیے چھٹی ہے اور ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے کہ ان کو بہت سے کام کرنے ہیں, نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, زکات دینا ہے, شوہر زکات اپنا لکھ دیں گے اپنی ٹینری سے نکال کر, خاتون کو اپنی زکات خود سے نکالنی چاہیے, اس کا انتظام ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. پھر وہ زکات نکالے گی تو اس کی وہ مالک ہوگی, کس کو ڈسٹریبیوٹ کرے اس میں اس کا اختیار ہوگا, اور اس کے بعد دین کے سارے کام گھر میں رہتے ہوئے وہ کرے گی. یہ نمبر پانچ ہے, امہات المومنین کو بتایا گیا کہ گھروں کے اندر یہ کام کرو. پھر اللہ نے یہ بتا دیا کہ کہیں ایسا تمہیں محسوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹائٹ کر رہا ہے, تمہیں تنگ کر رہا ہے, یہ کہ باہر نہ نکلو, تم جو ہے جاہلیت اولا نہ دکھاؤ, اور پھر لوچ لچک کے ساتھ بات نہ کرو, سختی کے ساتھ تم جواب دیا کرو, اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہو, دنیا کی دینت طلب نہ کرو. یہ جو ساری باتیں تم کو سنائی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے, تم کو سخت کیا جا رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی گندگی نہ ہو, تم آلائشوں سے, گندگیوں سے بہت بلند ہونا چاہیے تم کو, اس لیے کہ تم رسول کی بیویاں ہو, اور رسول کی بیوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق و کردار اور فکر اور مزاج کے لحاظ سے اعلیٰ ترین سطح پر تم کو اٹھنا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ تم کو اٹھانے کے لیے یہ کام کرتا ہے, تم کو گرانے کے لیے, تم کو پست کرنے کے لیے, تم کو قید میں جکڑنے کے لیے یہ احکام نہیں سنا رہا ہے. اس میں تمہاری بھلائی ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے. نمبر چھ, یہ بہت اہم آیت ہے, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. کہا کہ چھٹا کام تمہارا یہ ہے کہ گھروں کے اندر اس کام کو انجام دو جس کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر انجام دیتے ہیں. لہٰذا یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جیسے مردوں کے لیے رسول تھے ویسے عورتوں کے لیے بھی رسول تھے, لیکن عورتوں کے درمیان جا کر ساری باتوں کی تفصیل سنانا اللہ کے رسول کے لیے ممکن نہیں تھا. اللہ کے رسول کی مجلس میں خواتین آتی تھیں, اور معرفۃ القرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں خواتین آتی تھیں, نماز میں آنے کی ان کے لیے گنجائش تھی. معرفۃ القرآن میں آپ اٹھا کر دیں گے, صاف لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول کی مجلس میں آتی تھیں خواتین, مسجد میں بات کرتی تھیں, عین مجلس میں اٹھ کر سوال کر لیتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک خاتون کا تو واقعہ ہے کہ مجلس میں اٹھ کر اس نے عورت کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنے کے لیے آفر کرتی ہوں. آپ تصور کریں گے کتنی سادگی تھی شادی کے معاملے میں. یہ الگ موضوع ہے, ہٹ جاؤں گا میں, کہ اٹھ کر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں, شادی کر لینا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے, بیٹھ گئے, بہت دیر تک بیٹھی رہی. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کوئی پازیٹو جواب نہیں دیا تو اٹھ کر جانے لگی. کسی صاحب نے نہیں کہا, ہمارے ہاں کیا ہوگا اگر کسی عالم دین سے کوئی عورت اٹھ کر کھڑے ہو کر کہیں مولانا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, میں آپ جیسا ایک دیندار شوہر میں پسند کرتی ہوں, تو کیا کہیں گے لوگ, پل پڑیں گے, اس کی چوٹی کاٹ دیں گے, اسے مار کر بھگا دیں گے مسجد سے. لیکن اللہ کے رسول نے ایک عورت آ کر برملا کہتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اللہ کے رسول نے دلچسپی ظاہر نہیں کی. صحابہ نے بھی کچھ نہیں کہا, ڈانٹا نہیں, ڈپٹا نہیں, مارا نہیں, چلو بھاگو مسجد سے, کیسی کمبخت عورت ہے, یہ نہیں کہا. خاموش بیٹھی بیٹھی انتظار کرتی رہی. جب شادی کا کوئی آفر اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں نکلا تو وہ نکل کر جانے لگی. تو ایک صحابی بیچ میں سے کھڑے ہوئے, کہا کہ اللہ کے رسول میں بہت غریب آدمی, مجھ سے شادی کروا دیجیے. اس کے بعد اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ, آگے کبھی اس سورت کے اختتام میں بھی موقع نکل جائے گا تو وہاں میں یہ سارا واقعہ سناؤں گا. بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عورتیں آتی تھیں اور اللہ کے رسول ان کو تعلیم دیتے تھے, لیکن بہت سی تفصیلات, اندرونی باتیں, خواتین کے مسائل, یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کر سکتے تھے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ذریعے سے وہ کام لیا. اور آگے ایک بات آئے گی کہ اللہ کے رسول کو چار بیویوں سے زیادہ بیوی رکھنے کی کیوں اجازت دی گئی، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام، کار رسالت کا کام تم کو انجام دینا ہے گھروں کے اندر بیٹھ کر. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کی کتاب سے جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور جو حکمت، حکمت سے مراد حدیث ہے، قرآن اور حدیث کی جو تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر انجام دیتے ہیں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ خواتین کے دائرے کے اندر تم یہ دعوت کا فریضہ انجام دو، کار رسالت کا فریضہ انجام دو. تمہارا ایک بلند مقصد ہے، اس مقصد کے لیے تم کو اللہ کے رسول کے حرم میں لایا گیا ہے، اللہ کے رسول کی بیویاں تم کو بنایا گیا ہے، اس لیے کہ تمہیں ناز کے لیے نہیں کہ صرف اللہ کے رسول کی بیویاں ہو، نہیں، بلکہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہارے تحفظ سنت، تحفظ قرآن اور دعوت کا فریضہ تمہارا اہم ترین فریضہ ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے، باریک بھی نہیں اور ہر چیز سے واقف ہے. یہ چھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اس کے اختتام پر ایک آیت ہے، اس آیت کا بھی ترجمہ میں سنا رہا ہوں. نہیں، یہاں تک رکوع ختم ہوا، اس کے بعد اس رکوع سے کنٹینیویشن ہے. تو اس میں تو امہات المومنین کو خطاب تھا اور ان کے لیے چھ احکام آ گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد و خواتین کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ اس قرآن میں مرد و خواتین کا ذکر 60 یا 61 جگہ آیا ہے، اور اس میں سے صرف 3 یا 4 مقامات پر مرد اور عورتوں کے درمیان امتیاز اللہ نے رکھا. پراپرٹی میں مرد کو 2 حصہ ملے گا تو عورت کو 1 حصہ، شہادت میں 1 مرد کی گواہی ہوگی تو 2 خواتین کی گواہی ہوگی. یہ 3-4 مقامات ہیں جس میں تفریق ہے، امتیاز ہے تھوڑا سا، اس کی حکمتیں ہیں، ورنہ اس سے 55 یا 56 مقامات ایسے ہیں جہاں اسلام نے مرد اور عورت کو ایک ساتھ ذکر کیا. اب یہاں دیکھیں، 10 بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور 10 صفات کا ذکر کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین للہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. 10 صفات اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں، اور 10 صفات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورت، صبر کرنے والا مرد صبر کرنے والی عورت، یہ اللہ نے 10 مرتبہ 10 کے صفات گنوائے ہیں. منافقین کا پر تبصرہ ہوا، امہات المومنین کو 6 باتیں بیان کی، ان سب کو سمیٹ کر اس آیت میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا صفات پسند کرتا ہے، کون سی صفات کو نہیں پسند کرتا. اب بتایا ان المسلمین والمسلمات، اللہ تعالیٰ مرد ہو کہ عورت ہو، ان سے چاہتا ہے کہ وہ اسلام سے چمٹ جائیں، اسلام کو طریق حیات مانے، اسلام کو ضابطہ حیات مانے، اسلام کا وہ مطالعہ کریں، سچے پکے مسلمان ہو جائیں، خاندانی مسلمان، نسلی مسلمان، نام کے مسلمان، بائی چوائس مسلم ہو جانا، یہ اسلام کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے محبوب نہیں ہے، بلکہ بائی چوائس ہم مسلمان بنے، ہم سلیکٹ ہو کر مسلمان بنے، ہم مطالعہ کریں. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کون پسند ہے، وہ جو اسلام کو اپنا زندگی کا ضابطہ مانتے ہیں، نظام زندگی مانتے ہیں، اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. مسلم اور مومن میں فرق یہ ہے کہ اسلام کا مطلب ہے اطاعت کرنا، اطاعت کبھی جو ہے بادل ناخواستہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو دل کی آمادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. مومن کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دلوں کے اندر راسخ ہونا، ظاہر میں تو عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ محبت نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ لگاؤ نہیں، تو یہ مومن نہیں ہے. تو مسلم ہونے کے ساتھ مومن ہونا چاہیے. میں نے پرسوں ایک حدیث سنائی تھی، لا یومن احدکم حتا یکون حواہن تب علم جئت بھی، اس حدیث میں بتایا گیا مومن وہ ہے جو اپنے خواہشات نفس کو بھی اللہ کی تعلیمات کے آگے سرنڈر کر دیں اور بخوشی کرے. تو اسلام کا مطالعہ کرنا، اسلام سے قریب ہونا، پھر جو ہے ایمان کو دل کے اندر پیدا کرنا، یہ نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے والقانتات، خانت کہتے ہیں مطیع و فرما بردار کو، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہو جانا، اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، یہ نمبر 3. نمبر 4 یہ ہے والصادقین والصادقات، صدق کہتے ہیں گفتگو میں سچائی کو اختیار کرنے والا، معاملات میں کھڑا کھڑا اترنے والا، بات کرے تو وہی کہے جو اس کے ضمیر کے اندر ہو، کام کرے تو وہی کرے جو ضمیر اس کی رہنمائی کرے، اسلام اس کی رہنمائی کرے، صدق سچائی، اور قول میں، فعل میں، ارادے میں مطابقت ہو. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں کچھ اور ہو، نیت ہماری کچھ اور ہو، عمل کچھ اور کرتے ہوں، باتیں بہت کرتے ہوں، قول میں، عمل میں، ارادے میں، ان سب میں مطابقت ہونی چاہیے، کوہرنس ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں صدق، قول میں بھی سچا، عمل میں بھی سچا، ارادے میں بھی سچا. تو مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، ان کو یہ 4 صفت اختیار کرنی چاہیے کہ وہ صدق کا رویہ اختیار کریں. نمبر 5 ہے کہ صبر کا رویہ اختیار کریں، اس لیے کہ دین کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے، جان جوخم کا کام ہے، اور دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے بہت سے مسائل آتے ہیں، پر خطر وادیاں آتی ہیں، مشکلات آتے ہیں اور کٹھن مرحلے آتے ہیں، ان سب مرحلوں میں مومن کو جمنا چاہیے، صبر اس کو کہتے ہیں۔ اور صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خواہشات دل کے اندر ہوتی ہے اور وہ خواہشات آدمی کو ابھارتے ہیں غلط کام کے لیے، تو آدمی جو ہے اس سے بچے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ غلط طریقے سے کسی کا مال کھائے، یا یہ بھی ہے کہ صاحب سردی کی رات ہے نماز کے لیے جانا من نہیں کرتا، تو آدمی کی خواہشات اور اس کی جو تمنائیں ہیں اس پر جم کر اسے توڑ کر دین کی طرف آگے بڑھنے کا نام صبر ہے۔ تو خواہشات کے بالمقابلے میں، مخالفتوں کے بالمقابلے میں جمنا چاہیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، یہ صبر ہے۔ اس کے بعد چھٹی صفت ہے خاشعین، خشوع اختیار کرنے والے، دل کا اندر جھکاؤ اختیار کرنے والے، فروتنی اختیار کرنے والے، انکساری اختیار کرنے والے، سمپلسٹی اختیار کرنے والے، ان کے اندر گھمنڈ نہیں، ان کے اندر تکبر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ بندے ہیں اور خدا اس کے آگے ہے، اور خدا کی عظمت اور جلال کے آگے ان کا قلب بھی جھکا ہوا ہے، ان کا جسم بھی جھکا ہوا ہے، ان کا رواں رواں اور رونگٹا رونگٹا جھکا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بارے میں کہا والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے اور اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، یہ چھٹی صفت ہوئی۔ ساتویں صفت یہ ہے والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت کے پاس پیسے ہوں تو صدقہ دے گی، ہم اسے پیسے ہی نہ دیں تو صدقہ کہاں سے دے گی؟ تو مرد اور عورت دونوں ایسے ہوں کہ وہ اپنے پاکٹ منی سے، اپنے پیسوں سے صدقہ کریں۔ صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ صدقہ کون کرے گا؟ صدقہ وہ کرے گا جو اپنے معیار زندگی کو کم سے کم رکھے گا۔ آدمی اگر معیار زندگی کو بلند سے بلندر کرتا جائے تو جتنا بھی کمائے بس ہی نہیں آئے گا، کافی نہیں ہوگی۔ معیار زندگی کے لیے آخر کہاں جو ہے کوئی لمٹ ہے؟ اسکائی از دا لمٹ۔ آدمی اگر چاہے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے، صدقہ وہ لوگ دیتے ہیں جو اپنے معیار زندگی کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ ورنہ خواہشات کی ایک بہت بڑی فہرست ہے اور ہزاروں آئٹم دنیا میں مارکیٹ میں ملتے ہیں، آدمی یہ بھی چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے، یہ بھی لے، وہ بھی لے۔ تو آدمی اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے، اپنے معیار زندگی کو کنٹرول میں رکھے، تب وہ صدقہ دے سکتا ہے۔ اور صدقہ دینا بندوں کے حقوق کو پہچاننے کا مطلب ہے۔ یہ چھٹی صفت، ساتویں صفت آئی کہ صدقہ دینے کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ صدقہ کرنے میں یتیم، بیوہ، مسکین، مہاجر، مسافر سب کو دینا، اس کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کو بھی دینا۔ اللہ کے دین کے لیے جو جماعتیں کام کرتی اس کے لیے بھی لگانا، اللہ کے دین کے لیے جو تعلیمی ادارے کام کرتے اسے بھی دینا۔ ہمارے ہاں صدقہ دینے کا مطلب فقیر کو جو خاص کر گھر آ کر کھٹکھٹا کر مانگتا ہے اسے چار آنے آٹھ آنے دینا صدقہ سمجھتے نہیں۔ جو وائٹ کالرڈ لوگ ہوتے ہیں، جن کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، جن کی آمدنی سے زیادہ ان کا خرچ ہوتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہیں۔ رکوع نمبر 37 سورہ بقرہ میں اس کا ذکر تفصیل میں موجود ہے، وہاں ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ ایسے لوگ جو ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتے لیکن ان کی مجبوریاں زیادہ ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کو دینا بھی افضل ہے صدقہ۔ تو صدقے میں صرف وہ نہیں جو یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، بلکہ اس کے ساتھ وائٹ کالرڈ لوگوں کو بھی صدقہ دینا، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کو بھی دینا، اللہ کے دین کے راستے میں قرآن پرنٹ کرنے کے لیے، کتابیں پرنٹ کرنے کے لیے، غیر مسلم دعوت کا کام کرنے کے لیے، اس میں بھی اپنا پیسہ لگانا چاہیے۔ تو والصادقین والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ اس کے بعد صائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، پر اور بہت سی باتیں اس میں عرض کی جا سکتی ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، یہاں میں تھوڑا سا اطمینان سے گفتگو کروں کہ اپنے فرض کی حفاظت کرنے والے۔ آٹھویں صفت تو صوم، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ نویں صفت یہ ہے کہ فرج کی حفاظت کرنے والے، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ شرم گاہوں کی حفاظت کا مطلب زنا نہیں کرنے والے، لواطت نہیں کرنے والے، برہنگی اختیار نہیں کرنے والے، چست لباس یہ نہیں پہنتے، نیم اوریاں لباس نہیں پہنتے کہ آدھا جسم چھلک رہا ہو، آدھا جسم نظر آ رہا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ والحافظین فروجہم، کہ والحافظین فروجہم، اپنے فرج کی، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اس میں خاص کر میں طلبا نوجوانوں کے لیے کروں گا کہ یہ جو ڈیزائر ہوتا ہے جسے اڈ کہتے ہیں، جو اندر سے آدمی کے سیکسول جو ڈیزائر ہوتے ہیں، جنسی خواہشات ہوتے ہیں، شہوانی جو جذبات ہوتے ہیں، اس پر کنٹرول رکھنا مرد اور عورت کے ایمانی صفت کا تقاضا ہے اور ایک مومن کی ایک صفت ہے۔ اس کے تین درجے ہیں۔ حدیث میں یہ دعا آئی ہے اور خاص کر نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ اس دعا کو انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا، یہ جو تین الفاظ اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اس میں سب سے پہلے جنسی خواہش جو ہے خواہش کی شکل میں ہوتی ہے، چیز ڈیزائر کی شکل میں۔ والاہوا، اس ڈیزائر کو اگر ہم اسی وقت کنٹرول نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں کرتے تو یہ ڈیزائر جو ہے یہ سپریشن کہتے ہیں، جسے فرائیڈ نے کہا کہ آدمی جنسی طور پر بیراہ روی
پر آمادہ ہونا چاہتا ہے. چھوٹا بچہ جو ماں کا دودھ چوستا ہے وہ بھی گویا کہ جنسی جذبے سے کرتا ہے, اس کمبخت نے بتایا فرائیڈ نے. تو وہ اس کے بعد جب بڑا ہونے لگتا ہے تو ماں باپ اسے ڈراتے ہیں, تو ڈرانے کی وجہ سے اس کے اندر سپریشن پیدا ہوتا ہے. یہ کہتا ہے سپریشن ہوتا ہے, واقعی سپریشن ہو دبائیں ہم تو اسے آدمی ڈسپلیس کرتا ہے ان جذبات کو. پہلے تو جذبات ہی نے ختم کرنا چاہیے. اگر جذبات میں ختم نہیں کیا, ول احوا قرآن حدیث میں کہا احوا نہیں ہوا تو اخلاق میں وہ برائی آئے گی, شہوانی برائی اخلاق میں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گندی زبان ہو جائے گی, گندے الفاظ استعمال کریں گے, گندے جوکس طلبہ بولنے لگیں گے, اور ٹرین کے ٹوائلٹس میں گندے ڈرائنگز کرنے لگیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسپلیس ہوتا ہے. ان کی جو جنسی خواہش ہے, شہوانی خواہش ہے, احوا کے بعد اخلاق کی شکل میں وہ ڈھلتے ہیں, اور آدمی جو ہے اسے اپنا کیریکٹر بناتا ہے, اپنی زبان سے بھی, اپنے پین سے بھی, اپنے کردار سے بھی. جو ناولس وہ پڑھتا ہے, جو کہانیاں وہ پڑھتا ہے, جو سینما وہ دیکھتا ہے, یہ گویا کہ اس کا اخلاق ہے. اس کے بعد اخلاق کے مرحلے پہ بھی کنٹرول نہیں کیا گیا تو ول اعمالی کے درجے پر چلا جاتا ہے کہ آدمی بس میں جاتے ہوئے چاہتا ہے کہ لڑکی سے ٹکر لے, اور جو کو ایجوکیشن کے کلاسز ہوتے ہیں وہاں چاہتا ہے کہ کسی لڑکی سے دوستی کریں, اس سے لمس کریں. یہ ول اعمالی. اللہ کے رسول نے کہا کہ ان تینوں منکرات سے مومن کو بچنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا. ڈیزائر کی شکل میں ہو اسے ختم کیا جائے, کیریکٹر اگر بن گیا ہو ڈیزائر ہمارا تو اس کیریکٹر کو ختم کیا جائے. وہ کیریکٹر اور آگے بڑھے گا تو ہم عملاً جو ہے زندگی میں بے راہ روی اختیار کرنے لگیں گے. اللہ کے رسول نے کہا اس پر کنٹرول کرنا چاہیے, جنسی خواہشات پر, جنسی جذبات پر. ایک اور حدیث ہے, ایک اور دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر قلبی ومن شر منیعی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. اس دعا میں یہ کہ اے پروردگار میں تجھ سے سماعت کے شر سے, بصارت کے شر سے, پہلے سماعت, آدمی گانے بجانے, پہلا برائی کی جو ابتدا ہوتی ہے طلبہ میں وہ گندے ماحول میں گندی باتیں سن کر پہلے جذبہ بھڑکتا ہے, اس کے بعد دیکھنے کی طرف آمادہ ہوتا ہے آدمی. غلط کام, غلط تصاویر, غلط پوسٹرز, غلط بلو فلمز, اور سرفنگ کے لیے جاتا ہے آدمی انٹرنیٹ کے اندر, تو سیکس ود دا مشین کہا جاتا ہے, یہ سب اصطلاحات استعمال میں, سیکس ود دا مشین. تو پہلے تو سماعت سے برائی آتی ہے, پھر بصارت سے برائی آتی ہے, پھر سماعت اور بصارت کا ریگولر استعمال کرنے کے نتیجے میں قلب میں وہ جنسی جذبہ بیٹھ جاتا ہے. تو ومین قلبی, اور اللہ کے رسول نے کہا جب یہ جذبہ جمع ہوتا ہے یہاں تو ومین منی, ومین شر منی, پھر منی کی شکل میں اور جنسی عمل کی شکل میں آدمی اس برائی کو ظاہر کرنے لگتا ہے. اور وہ برائی کیسے کیسے ظاہر کرتے ہیں یہ ہمارے طلبہ جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طلبہ کو جاننا چاہیے, یاد کرنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی واعوذ بک من شر بصری ومن شر قلبی ومن شر منی. اس میں چار درجے بتائے گئے, اس میں تین درجے بتائے گئے. تو مومنین وہ ہوتے ہیں جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے شہوانی جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اس کے لیے جو جائز طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی غیر غلط طریقہ وہ استعمال نہیں کرتے. اور آخری صفت یہ ہے کہ وہ ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے. چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں سرسری طور پر بتا دیتا ہوں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے پر, میں نے پانچ چھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ سب پڑھتے رہیں تو یہ کثرت ذکر کرنے کا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ کی محبت, اللہ کی یاد, اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں دماغ میں بیٹھ جائے تو مومن کھاتے ہوئے اللہ کو یاد کرے گا, کھا کر ختم ہو کر اللہ کو یاد کرے گا, ٹوائلٹ پہ جاتے ہوئے اللہ کو یاد کرے گا, ٹوائلٹ سے آنے کے بعد اللہ کو یاد کرے گا, سواری پر چڑھتے ہوئے یاد کرے گا, منزل پر اترتے ہوئے یاد کرے گا, مصیبت میں اللہ کو یاد کرے گا, خوشی میں اللہ کو یاد کرے گا, محتاجی آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا, زیادہ مال آ گیا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا, ہر مرحلے میں زندگی کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے یاد سے ہر عبادت کے اندر جو ہے درجہ بلند ہو جاتا ہے. جتنے لوگ اس صف میں 22 لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, ہر آدمی کی نماز کو اتنا ثواب نہیں ملتا, ہر دو آدمی کی نماز میں ثواب میں فرق ہوتا ہے. کیسے؟ جو سب سے زیادہ ذکر کرے گا اللہ کو یاد کرے گا. ایک صف میں 22 لوگ کھڑے ہیں تو ہر 22 آدمی کے اجر میں فرق ہو جائے گا. ایک آدمی اللہ کو کم یاد کرتا ہے, ایک آدمی اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے. تو زکات میں, روزہ میں, حج میں, جہاد میں, گو کے 3000 لوگ, 5000 لوگ, 50000 لوگ جہاد کرتے ہیں, لیکن جہاد کرنے والوں میں جو کیٹیگرائزیشن ہوگا اللہ کے رسول نے بتایا وہ ذکر کی بنیاد پر ہوگا. جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کر کے اللہ کی محبت میں, اللہ سے ملنے کی تمنا میں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے جو آدمی نیک کام کرے گا اس کے حساب سے اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. آپ اللہ علوم فرت واجرا نظیمہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ سے سچا وعدہ کوئی نہیں کر سکتا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یہاں بتایا 10 صفات میں کہ دونوں جینڈر کو استعمال کیا, مرد عورت, مرد عورت. اس سے معلوم ہوا کہ میاں اور بیوی, مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب کی زبان میں, ان کے الفاظ میں, میاں اور بیوی, مرد اور عورت, دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں نہ کہ فریق. دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں نہ کہ فریق. اس کا مطلب انگلش میں یہ ہوگا, انہوں نے یہی جملہ استعمال کیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے پارٹ ہیں, نار پارٹیز. پارٹ ہی وہ, پارٹیز نہیں. پارٹیز ہوں تو دو پارٹی اختلاف ہو جائے گی, دونوں میں لڑائی ہوتی ہے. پارٹی تو ایک دوسرے کا جز نہیں, وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں. تو عورت اور مرد دونوں ہم آہنگ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور اللہ نے دونوں کے لیے ایک سا اجر کا وعدہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد صدقہ کرے تو دو گنا اجر اور عورت صدقہ دے تو ایک گنا اجر ملے گا, جیسے کہ پراپرٹی میں شیئر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. دونوں کے لیے ایک سا اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. یہ 10 صفات مومنوں کے آئے ہیں, ان صفات کے حامل ہم سب کو بننا چاہیے. میں انہی پر آج اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور کل جو ہے ایک اور واقعہ آتا ہے, وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کے درمیان نکاح ہوا, ان دونوں کے درمیان تفریق ہو گئی, پھر اللہ تعالیٰ نے حکم